ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यिदना व नबीना व हबीबना व शफीना محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال إذني وأوجز فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا قمت في الصلاة فصل صلاة مودعين ولا تكلم بكلام تعذر منه غدا وأجمل أياس مما في أيدي الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ یہ ایک حدیث ہے مشکات شریف کی جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس کی روایت اور نقل کرنے والے صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ہیں، جن کا نام ہے خالد ابن زید۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف عطا فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پہلا قیام قبا میں رہا۔ قبا اس زمانے میں مدینہ منورہ سے الگ ایک گاؤں تھا، آبادی تھی۔ اب تو مدینہ منورہ کی آبادی بڑھتے بڑھتے قبا سے بھی آگے نکل چکی ہے اور قبا مدینہ منورہ کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام وہاں قبا میں 14 روز رہا، اور اسی 14 روزہ قیام میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد قبا کی بنیاد رکھی، جس میں سب سے پہلا پتھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رکھا، دوسرا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکھوایا، تیسرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکھوایا۔ یہ ہمارے ہاں مساجد کی جو سنگ بنیاد رکھی جاتی ہے وہ کوئی رسم نہیں ہے، بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی علی رسول کریم۔ حضرت مولانا مفتی احمد خان پوری صاحب گاؤں برکاتہ، حضرت یوں دوش پسنویدار دجے مشتکا اسو پرکے پر نوش شکار کادا فراز دے کادا پلاور دے کمویتا انسان نوے سمین کلکے بیان نوے کلکے پسنویدار پیشتار کی وہاں میں شیر دی سنسریداد وہاں میں سبابل میں کی عبدال یوں سو ہونت گراند وری امیر دی اللہ کی شخصیدار سو پرا حضرت کے پروفیسور دمیو پروفیسور دی مدرس آزاد حضرت مفتی محمد سید بخار صاحب گاؤں برکاتہ ناؤ سو عیس و کمیسو دار آؤ مجھ دیکھ کرے تھے سنکھ وان کہ اوج علوم دیکھ کے سام سام مدرس آزاد مدرس زکریہ مدرس اسکنگو بیچ اوج زیر توش لیکن اوج مدرس جبران مفتی جاتی پرسول فاز کنسول تاہیم اشتاؤں پرتیکار مشفت و دیش ناو سن افریقہ چول این وارش پریز جمون امجینار مقصو کمیسو دار آولش sentado em cima de Xera, Nete Ventunha, numa vila de Índia. E hoje, depois de 45 anos, eles têm alunos, eles que são grandes mufis e diretores de madrasa. Qual é o tipo de salário ele estava a receber ou não? Qual é a sinceridade ele tinha? Que sentado numa vila, e hoje alunos deles estão em quase todo o parte do mundo. Austrália, Lebanon, Inglaterra, América, onde for, na África, Malawi, Zâmbia, todo lado. Não só essas camadas, podemos dizer que chama origem de Índia, mas todo tipo de camadas, que pessoas estão a seguir essa pessoa. Portanto, uma pessoa muito que Allah deu-nos oportunidade aqui em Moçambique, a vida desses buzurucos, de nos valorizar, respeitar, ter amor, ver cara deles, de ibadat, somente escutar bem com atenção, adab, Allah vai resolver nossos problemas. Allah vai afastar todos os problemas de Moçambique. E Allah vai estabelecer justiça aqui. Allah vai acabar a criminalidade aqui, vai dar barcata aqui. E vai melhorar a nossa vida. E se nós não valorizar essas pessoas que estão a vir aqui, não tirar benefício, prejuízo é nosso próprio. Portanto, vamos escutar com muita atenção cada frase que eles vão dizer, não somente hoje, amanhã também tem programas, em todos os programas acompanhar. Todos vão fazer isso bem, sabe? Hazrat disse o hadith que Hazrat podemos dizer, o hadith que é narrador de hadith, é Hazrat Abu Ayyub Ansari radiallahu. É um dos sahabi que era, podemos dizer, o primeiro sahabi que quando o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi de Makkah Mukarramah para Medina Munawwara, estava em casa dele, antes do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, podemos dizer, arranjar a sua própria casa. Portanto, Hazrat explicou em detalhes que quando o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi de Makkah Mukarramah para Medina Munawwara para Hijrat, antes de entrar na cidade de Medina Sharif, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava numa vila um pouco fora de Medina Munawwara que chamava Quba. Quba naquela altura era uma pequena aldeia, uma vila que não tinha muito poder nas pessoas, mas como era aldeia, o profeta alaihi wasallam ficou aí 14 dias. E aí durante esses 14 dias, Janabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ele, podemos dizer, construiu a primeira mesquita, o primeiro masjid do podemos dizer de Islam, que é famoso por Masjid de Quba. E quando o Nabi alaihi wasallam começou, quem colocou a primeira pedra depois de fazer uma cova? É o próprio Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ele que colocou a primeira pedra, ele próprio. E segundo ele diz que Abu Bakr radiallahu anhu deve colocar a segunda pedra. E a terceira quem? Hazrat Umar radiallahu anhu. Portanto, Hazrat está a dizer que essa coisa que quando há construção do masjid, e nós estamos chamando um buzru, uma pessoa piedosa, que Hazrat, por favor, vem, na primeira pedra que estamos a lançar, aquele buzru que está aqui, não é só uma rotina que estamos a fazer, essa ação própria está no sunnat de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Obama, 14 din qiyam ke baad, جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ جانے کے لیے روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر اپنے پیچھے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوار کرایا اور روانہ ہوئے. آپ کی روانگی سے پہلے مدینہ کے حضرات انصار آپ کے استقبال کے لیے قبا آ چکے تھے. روانگی کے وقت مدینہ کے انصار نے دونوں طرف دو لائنیں لگائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیچ میں سے گزر رہی تھی اور دونوں طرف حضرات انصار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین صفیں لگائے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے اور ان میں سے ہر ایک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے درخواست کر رہا تھا کہ اے اللہ کے رسول آپ میرے یہاں قیام فرمائیں. اور ہر ایک کی دلی تمنا یہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قیام اس کے گھر پر ہو. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں رکھا. چنانچہ بذریعہ وحی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا کہ آپ کی اونٹنی ہماری طرف سے مامور ہے، یعنی آپ کی اونٹنی کو ہم نے حکم دے رکھا ہے، وہ جس جگہ پر ٹھہرے گی وہاں آپ کو قیام کرنا ہے. گویا آپ کا قیام کہاں ہوگا اس کا اختیار اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا بلکہ اپنے فیصلے پر رکھا. چنانچہ حضرات انصار جب درخواست کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جواب میں یہی فرماتے تھے کہ بھائی میری اونٹنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مامور ہے، یعنی اس کو حکم ملا ہوا ہے. بعض حضرات انصار میں سے جوش محبت میں اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے بھائی چھوڑ دو، اس کو چلنے دو اپنے حال پر، جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں وہ ٹھہرے گی. چنانچہ اس وقت جہاں مسجد نبوی ہے، ایک روایت میں تو ایک جہاں مسجد نبوی کا دروازہ ہے وہاں، اور ایک روایت کے مطابق جہاں مسجد نبوی کا منبر شریف ہے اس جگہ پر، اس وقت تو مسجد نہیں تھی، وہاں ایک خرابہ تھا، وہاں آ کر کے وہ بیٹھ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھایا، چلایا، چند قدم چلی، پھر واپس آ کر وہیں بیٹھ گئی اور اپنا چہرہ زمین کے اوپر ڈال دیا، جو اس بات کی علامت تھی کہ اب آگے نہیں جانا ہے. اسی کے بالکل سامنے انہی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا، جلدی سے وہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان اونٹنی پر سے اتار کر اپنے گھر میں لے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے پیچھے پیچھے، یہ فرماتے ہوئے کہ آدمی اپنے سامان کے ساتھ ہوتا ہے، آپ بھی ان کے گھر پر تشریف لے گئے. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف اور سعادت عطا فرمائی.
حضرت جس کے خیال ارطور مدینہ المنورہ نوئر قوم اوج دیئے پرتن اوج اکیل ویرا دی کوبا جا فاش پار پودی مزیر نو کش پلاو جا اکیل شکورم پر حج عمرہ بان بیر کہ جا اشتا انکلوئنگو نا سیداد دی مدینہ شریف نکیل ارطور اج دوج کو ازا جا کمپلیت میں سپراد ای قوم کوبا ایرم اردیہ ان کو فورا دی مدینہ المنورہ. Depois disse que quando Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam depois de ficar 14 dias aí na vila e aldeia de Quba, quando já estava, podemos dizer, pronto, ele decidiu de ir para Masjid Nabawi sallallahu para Madinatul Munawwara. Portanto, todos Ansar de Medina já estavam aí no Quba para fazer, para receber e fazer istiqbal e recepção de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. E como é que eles fizeram istiqbal de Nabi alaihi salatu wasalam? Que eles tinham feito dois filhos. E o camelo que o profeta Islam estava a andar no meio. E o Saba tinha dois filhos, de Quba até Medina Munawwara, cada um, podemos dizer bem-vindo, e estava a receber Janabe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam em Medina Munawwara. E cada pessoa que estava aí, ele tinha muita bondade que o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam deve ficar em casa dele. Ele queria essa honra que tanto grande Nabi veio, ultra Nabi veio, uma pessoa tão abençoada, vem de parte de Allah, e Nabi de Allah, ele deve ficar, hein? Ele deve ficar em casa dele. Cada um deles tinha essa vontade. Mas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que essa decisão, onde ele ficar, está próprio Allah Ta'ala que tomou essa decisão. Allah que vai tomar essa decisão. Decisão há de vir de parte de Allah. Como é que, ou o que vai ser a ordem de Allah, aquele há de acontecer. Alguns sahaba, por causa do amor que ele tinha de Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentaram pegar aquele corda que está amarrada do pescoço de camelo para levar o camelo para casa deles. Por causa do amor, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse a eles: não pega, não pode mexer esse camelo aqui. Esse camelo há de andar por causa da ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Então Allah ta'ala próprio nos deixou essa decisão para Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah próprio tinha tomado e Allah sabia onde que esse camelo vai parar. Portanto, o camelo continua a andar e chegou onde hoje é Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Naquela altura não havia nenhum masjid. Portanto, onde que parou isso? Conforme um riwayat, esse camelo parou onde é a porta de Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam. No outro rivaio que está escrito onde membro de Janab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naquela altura não é nada, era só aberto, campo aberto. Mas aquele camelo sentou aí. Quando ele sentou aí, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez o sinal, o profeta está montado em cima, está em cima do camelo. Fez o sinal, o camelo levantou-se, deu alguns passos, voltou outra vez. Onde tinha sentado a primeira vez. Sentou aí e colocou a sua cabeça em direção, podemos dizer, de chão. Portanto, o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: é já a decisão desse camelo que agora, aqui é que eu tenho que parar. Aí à frente mesmo era a casa de Hazrat Abu Ayyub Ansari radiyallahu anhu. Hazrat Abu Ayyub Ansari radiyallahu anhu fez o quê? Ele levou toda a bagagem de Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para a casa dele. E Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: homem sempre vai seguir a sua própria bagagem, porque o profeta alaihi wasallam também seguiu Abu Ayyub Ansari radiyallahu anhu. E assim é que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam foi hospedado em casa de Abu Ayyub Ansari radiyallahu anhu. E esse sahabi já tinha um privilégio, uma honra, que Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ficou em casa dele.
اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف عطا فرمایا. 6 مہینے سے کچھ اوپر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے مکان میں رہے. قصہ تو بڑا دلچسپ بھی ہے, بڑا لذیذ بھی ہے, لیکن اگر وہ سنانے جاؤں گا تو سارا وقت تو اسی میں ختم ہو جائے گا اور وہ روایت جو میں نے پیش کی ہے وہ رہ جائے گی. تو یہی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی اور نقل کرنے والے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے درخواست کی, اذنی و اوجز, کہ اللہ کے رسول آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے اور مختصر نصیحت فرمائیے. دیکھو حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا مزاج کیا تھا. ہمیشہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آخرت کے امور کے متعلق سوال کرتے تھے. کسی نے بھی آ کے آپ حدیث پڑھ لیجیے, احادیث کا مطالعہ کیجیے, کسی نے بھی آ کے کبھی حضور سے یہ درخواست کی ہو کہ اللہ کے رسول دعا کر دیجیے ہمارے باغات میں برکت ہو جائے, کسی مہاجرین نے دعا کی درخواست کی ہو کہ اللہ کے رسول دعا کر دیجئے میری تجارت کے اندر خوب برکت ہو, میری دکان خوب چلے. پورا حدیث کا ذخیرہ آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے, اپنی ذات کے متعلق کوئی نہیں سوال. حضرات صحابہ کا جو سوال ہوتا تھا وہ آخرت سے متعلق, کوئی آ کر کے سوال کرتا ہے کہ اللہ کے رسول کوئی ایسا عمل بتلا دو کہ میں اس کو کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں. کوئی آ کے سوال کرتا تھا کہ اللہ کے رسول وہ کون سا عمل ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ افضل اور پسندیدہ ہے. کوئی آ کر سوال کرتا تھا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دو کہ میں اللہ کی نگاہوں میں محبوب اور لاڈلا بن جاؤں. یہی سوال کبھی کسی نے آ کے یوں کہا ہو کہ میرا بیٹا بیمار ہے اس کے لیے دعا کر دیجئے, کچھ نہیں. ہمارا مزاج تو کیا ہے, کوئی اللہ کا بندہ اہل اللہ میں سے آیا ہو تو اس سے دینی فائدہ اٹھانے کے بجائے اچھا موقع ہے چلو ذرا دعا, دکان کے لیے دعا کرا دیں, تجارت کے لیے دعا کرا دیں, فلاں کام کے لیے دعا کرا دیں. آخرت کا تو کوئی سوال ہی نہیں, ہماری نگاہوں میں یہی سب کچھ ہے. ہمیں حضرات صحابہ سے یہ سیکھنے کی ضرورت. دیہات کے رہنے والے صحابی بھی آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کرتے تھے تو اسی طرح کا آخرت سے متعلق.
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جاتی ہے ایسا Depois temos ver Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ser hospedado em casa dele durante 6 meses. Ele disse que podemos ver tudo o que aconteceu naquela altura. É muito interessante e ele queria contar, mas o tempo não dá, porque é isso que ele quer chegar no objetivo, que ele diz um hadith de Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam e quer contar o conteúdo daquele hadith. E esse hadith, o narrador é Hazrat Abu Ayyub Ansari radiyallahu anhu. Depois diz que esse próprio sahabi diz que certa vez Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava sentado e apareceu uma pessoa. E essa pessoa disse o que Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez um pedido. E o pedido era qual é? Izni wa audiz. Pediu o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aconselhe a mim e aquele conselho também vosso e eu quero um pouco curto. Diz que veja o mizade, o pensamento de sahaba radiallahu anhu. Eles sempre costumam fazer perguntas que vão beneficiar a eles na vida depois de morte. Eles sempre estão preocupados com o que vai ser deles depois de morte. Nenhum sahabi, todo hadith Hazrat está a dizer, há anos e anos ele está a dar aulas. Não há nenhum hadith que um sahabi foi ter com o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que eu tenho uma chamba, eu tenho aquela coisa, tenho loja, por favor faz dua ao profeta de Allah para ser barakat na minha loja, ou tem esse problema. Não. Então, não há nenhuma pergunta de nenhum sahabi sobre Deus, benefício deles próprios. Não, de mundana aqui. Eles sempre estão preocupados sobre a akhirat. Nós precisamos ver quais são as perguntas. Alguém veio fazer pergunta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qual é a ação que eu posso fazer para, vai ser fácil para mim entrar no Jannah? Outro sahabi costuma fazer o profeta de Allah, qual é a ação que vai ganhar para mim mais recompensa depois de morto? Outro sahabi vem fazer pergunta ao profeta de Allah, qual é a ação que eu posso fazer que eu vou ser amado por Allah Jalla Jalaluhu wa Manawalu? Nenhum sahabi foi ter com o profeta, ele sabe dizer ao profeta, meu filho está doente, por favor faz doar para mim. Não era isso. Veja, nosso pensamento hoje em dia, qual é que é isso? Infelizmente, a Zara está a dizer, quando um amigo de Allah, um buzrubo, alguém, quando vem na nossa localidade, infelizmente, nós estamos indo ter com ele, e quais são os tipos de perguntas nós estamos a fazer? E veja onde nós estamos, e qual é que era, podemos dizer a pergunta, e podemos dizer a pensamento de companheiros de Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
بہرحال ان صحابی نے جو آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے آپ کوئی نصیحت کیجئے اور مختصر نصیحت کیجئے. دیکھیے اس کی اس درخواست تھا اور اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو مختصر نصیحت فرمائی اس میں ہم لوگوں کے لیے بھی بڑا سبق ہے کہ کوئی اللہ کے دین کا طالب آپ سے آ کر کے اس طرح سوال کرے کہ مجھے کچھ چھوٹی سی بات دین کی بتا دو, تو ہم لوگوں کا مزاج تو یہ کہ عجیب آدمی ہے, ہم پر شرط لگا رہا ہے کہ مختصر بات نصیحت کرو اور مختصر کرو, ہم تو ناراض ہو جائیں گے. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے, بلکہ اس کی اس درخواست کو قبول کر لیا اور اس کے مطابق آپ نے مختصر نصیحت فرمائی. اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ کوئی طلبگار جب آوے, چاہے وہ چھوٹی سی بات ہم سے چاہتا ہو, ہمیں اس کو غنیمت سمجھ کر دین کی مختصر بات ہی صحیح بتلانی چاہیے. بخاری شریف میں ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک موقع پر غزوہ خیبر کے موقع پر نصیحت فرمائی, لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُولًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ عُمُرِ النَّعَمِ. اے علی, تمہارے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اگر ہدایت دے دیں تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. ہماری ایک چھوٹی سی بات سے کسی کی زندگی میں اگر انقلاب آ جاتا ہے, سدھار آ جاتا ہے, تو اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کیا سعادت ہو سکتی ہے.
حضرت جس کے بیشا الگین فیش پدیدو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم que esse pedido era muito curto. Portanto, apesar disso, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aceitou o pedido deles. Hazrat diz que se alguém vir fazer a nós uma pergunta, nós próprios havemos ficar um pouco chateados às vezes. Que veja, ele vem fazer um pedido a mim e também está a dizer, está com condição, que essa nasihat tem que ser um pouco curto. Por que não está dando a oportunidade de elaborar, explicar o que curto coisa eu vou falar? Porque às vezes, infelizmente, nós ficamos ofendidos, mas veja, nós aprendemos com essa diz de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qualquer pessoa que tem talab, qualquer pessoa que tem vontade, e ele aparecer e ele quer fazer algum pedido a nós, quer aprender alguma coisa de Deen, nós devemos transmitir e ensinar a ele. E diz que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz a Hazrat Ali radiyallahu anhu, La an yahdiya. Que se uma pessoa for orientado através de si, de caminho certo, portanto é melhor para si do que camelos vermelhos. Porque essa é uma coisa que veja, se uma coisa nós podemos orientar alguém e transmitir a ele, e através dessa coisa vai mudar a vida dele, quanto recompensa nós não havemos ter.
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی اس درخواست کے جواب میں اس کو تین باتیں ارشاد فرمائی. پہلی بات یہ ارشاد فرمائی, اذا قمت فی الصلاۃ فصل صلاۃ مودعین, کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس آدمی کی سی نماز پڑھو جو دنیا کو الوداع کہہ رہا ہو. یہ بڑی قیمتی نصیحت ہے. نماز دین میں بڑی اہمیت رکھتی ہے. خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے, الصلاۃ عباد الدین من اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین, کہ نماز یہ دین کا بنیادی ستون ہے. عربوں کے اندر خیمے لگانے کا عام طور پر رواج تھا, خیمے لگایا کرتے تھے. خیمہ جب آپ نے دیکھا ہوگا اس کے اندر بیچ میں ایک ستون ہوتا ہے, پورا خیمہ جو ہے اسی کے اوپر ہوتا ہے, اسی کو عربی زبان میں عماد کہتے ہیں, بنیادی ستون. اور سارے خیمہ کا قیام اس کی یہ اسی پر ہے, وہ اگر گر جائے تو خیمہ گر جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کو دین کا بنیادی ستون قرار دیا, گویا پورا دین ایک خیمہ ہے اور نماز یہ اس کا بنیادی ستون ہے. جس نے اس کو قائم کیا اس نے نماز کو قائم کیا, اور جس نے اس کو گرا دیا اس نے گویا دین کو, جس نے اس کو قائم کیا یعنی نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا, اور جس نے نماز کو گرا دیا یعنی نہیں پڑھا تو اس نے دین کو گرا دیا.
Portanto, o primeiro nasihat que já na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse àquela pessoa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, اذا قمت لصلاه فصل صلاه مودعين. Quando você começa a fazer o salat, deve fazer salat de tal forma que essa última oportunidade tem de fazer salat. Mas ele diz que salat é tão importante que o próprio Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz, as-salat é imad do din. Salat e imad é um pilar de religião, é um pilar de din. Mas não é qualquer pilar. Árabes têm tendas. Naquela tenda tem muitos pilares, claro, porque o tenda está tem suporte daquela coisa, mas há um pilar no centro de tenda mesmo. Outros pequenos pilares nos cantos, não está a referir isso. Há um pilar que está no centro de tenda. Se aquele um pilar cair, a toda tenda vai cair. Se pilares de cantos caírem, não há de afetar mais aquela tenda, só é algum problema. Mas pilar de centro cair, toda tenda vai cair. E tirar de sempre estar no seu próprio lugar. Toda tenda a estar no seu próprio lugar. Esse pilar de centro é que chama-se imad. O Nabi sallallahu alaihi wasallam está a dizer que salar é o pilar de din. Depois diz, man aqamaha faqad aqama din. Quem estabelecer salat, quem fazer salat como deve ser, ele vai estabelecer todo o din. A conseguir praticar todo o din. Waman taraka salat faqad hadama din. E quem for negligente, e quem não fazer salat como deve ser, ou deixar de praticar o salat, portanto, ele vai destruir todo o din. Toda a tenda vai cair. Todo o din não há de conseguir praticar como deve ser.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اپنی سلطنت کے تمام گورنروں کے نام ایک حکم سرکلر جاری کیا تھا. اس میں ایک بات جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا کے اندر روایت کی ہے یہ بھی تھی, ان اہم امورکم عندی الصلاۃ من حفظہا وحافظ علیہا فقد حفظ دینہ ومن ضیعہا فہو لما سواہا اضیعہ. کہ تمہارے تمام کاموں میں سب سے زیادہ اہم میرے نزدیک نماز ہے. جس آدمی نے نماز کی حفاظت کی, یعنی نماز کو اس کے تمام فرائض واجبات سنن اور آداب اور مستحبات کی رعایت اور خیال رکھتے ہوئے ادا کیا, وہ حافظ علیہ اور نماز کی پابندی کی, تو اس آدمی نے اپنے دین کو بچا لیا. ومن ضیعہا فہو لما سواہا اضیعہ, اور جو آدمی نماز کو ضائع کر دے گا وہ نماز کے علاوہ دین کے دوسرے کاموں کو تو بطریق اولا ضائع کرے گا. گویا اس سے اب یہ امید نہیں رکھی جا سکتی کہ وہ دوسرے کام دین کے انجام دے گا. جو نماز ہی نہیں پڑھتا وہ اور کیا کام کرے گا دین کے. اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے.
Diz que Hazrat Umar radiallahu anhu, quando ele era Amir al-Mu'minin, portanto ele escreveu uma carta para todos os governadores de várias províncias do país islâmico naquela altura. Hazrat Umar radiallahu anhu disse, escreveu naquele, que está mencionado no livro Muatta, que foi escrito por Imam Malik rahmatullah alayh. O que Hazrat Umar radiallahu anhu escreveu naquela carta que ele escreveu, diz que inna ahamma umurikum indi as-salah. Em vossas todas tarefas, vocês são governadores, vocês têm várias tarefas de cuidar de vários assuntos relacionados a toda a província que vocês estão aí, em várias secções. Vocês têm tantos trabalhos e outros, cuidar de sua população, vários problemas, mas nisso a maior preocupação que eu tenho sobre vocês é o vosso próprio salat. Como é que vocês fazem salat? Man hafizaha wa hafaza alayha. Hafizaha, aquela pessoa que faz salat como deve ser. Não é só despachar. Faz salat como deve ser com seus próprios direitos e está a estabelecer o salat. O hafaza alayha. E está a fazer com firmeza, com continuidade. Está a continuar a fazer salat como deve ser. Portanto, ele vai salvaguardar o seu próprio todo a religião. Ele há de conseguir, já salvou todo o seu dia, e ele há de conseguir fazer outras tarefas mundanas como deve ser. E aquela pessoa, ومن ضيعها, e aquela pessoa for negligente, ele não está preocupado tão de salat, فَهُوَ مَا سِوَاهَا أَدْيَعُ. Essa pessoa, além de todas as ações de din, além de salat, há muitas outras ações de din homem faz além de salat. Portanto, aqueles todos os outros trabalhos de din, ele vai estragar mais, ele não há de conseguir fazer. Imagina o significado que a Zera disse, imagina que uma pessoa não consegue fazer salat como deve ser, کونے کے
علاقے فضل اور اس نماز کو خشوع کے ساتھ ادا کرنے کی بڑی تاکید ہے. قرآن پاک میں سورہ المومنون کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی کچھ خوبیاں, کچھ کمالات اور اوصاف بیان کیے ہیں. قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, وہ ایمان والے کامیاب ہیں, وہ ایمان والے ان کو دنیا اور آخرت کی خوشحالی حاصل ہے. کیا الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز کو خشوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں. خشوع کا مطلب کیا ہے؟ نماز کے درمیان ہمارا دل پورے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو. پوری نماز میں ایک لمحے کے لیے بھی دل کا دھیان کسی دوسری چیز کی طرف نہ ہو، یہ ہے خشوع. تو نماز کو خشوع کے ساتھ ادا کرنے کی بڑی تاکید آئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی گویا یہ نہیں کہ وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، یوں نہیں فرمایا، بلکہ وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو نماز کو خشوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں. گویا خشوع کی بڑی اہمیت ہے دل میں. ہمارا دل دوران نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، یہ اصل ہے. اس انداز سے نماز پڑھی جائے.
صرف جس کے سلاد ایک شرط کو کنسنٹریشن خشوع اگر او کی سگنیفیکا او ایک نوچ پہ انسان اس کنسنٹریشن اور سلاد ہو کے او کی حضرت کا شلکار پرتان کو حضرت دیس کے اوپے سوٹے انسان دیتو دش حضرت دیس کے اللہ جل جلال و عمان والو نو دیسم و اتابہ پارا نصرت المؤمنون دیس اس پر میروش آیات اللہ جل جلال و عمان والو پہ شلکار اش قولیدادش دکرنش وردددش. Portanto Allah Subhanahu wa Ta'ala li qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Takia ladis qad aflaha al-mu'minun. De certeza todo sucesso, paz, tranquilidade, solução de problemas, preenchimento de necessidade de um crente deste mundo e depois de morte. Então qual é a coisa? Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Aqueles crentes que fazem salat com concentração. Allah não diz que somente fazem salat. Mas ele está a chamar a atenção. Allah diz que aqueles que fazem salat com concentração. Khushu. O que significa? Hazrat está a explicar. Khushu significa em todo salat. Desde aquele início de salat até o fim de salat. O nosso coração está virado para Allah. Não estamos a pensar de nenhuma coisa além de Allah, que é criatura de Allah. Portanto, é isso que o coração e nosso pensamento deve ser virado em totalidade com Allah Jalla Jalalu Amma Nawalu durante toda a salat.
Namaz mein khushu badi ahamiyat rakhta hai. Us khushu ko hasil karne ke mukhtalif tareeqe Nabiye Kareem صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتلائے. ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے جو اس حدیث کے اندر ہے کہ اس آدمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو یہ سوچو کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے. دیکھو اگر آج ہمیں، مجھے اور آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ ابھی جو نماز ہونے والی ہے جس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہماری زندگی کی آخری نماز ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کیسا جی لگا کر اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے. جیسے ایک آدمی کو اگر پھانسی کی سزا ہوئی ہے اور عام طور پر ایسے آدمی کو پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ کی آخری تمنا کیا ہے، بخاری شریف میں واقعہ ہے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے جلیل القدر صحابی تھے، مشرکین نے ان کو گرفتار کر لیا تھا اور ان کو وہ سولی دینے جا رہے تھے. سولی سے پہلے انہوں نے سوال کیا کہ آپ کو آپ کی آخری تمنا کیا ہے، انہوں نے کہا مجھے نماز پڑھنے کا موقع دیا جائے. چنانچہ انہوں نے دو رکعت بڑے اطمینان سے پڑھی. نماز سے جب فارغ ہوئے تو فرمانے لگے کہ میرا جی تو بہت لگ رہا تھا نماز میں اور چاہتا تھا کہ میں اور زیادہ اس نماز کو لمبا کروں، لیکن پھر یہ خیال آیا کہ تم لوگ یہ سوچو گے کہ یہ موت کے ڈر سے ایسا کر رہا ہے، اس لیے میں نے اس کو پورا کر دیا. تو میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسی نماز جس کے متعلق نماز پڑھنے والے کو یہ خیال ہو کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے, تو وہ بھرپور کوشش کرے گا اس بات کی کہ اس نماز میں اس کا دل پورے طور پر اللہ کی طرف متوجہ رہے. اس کی کوشش یہی ہوگی, اس کا سارا زور اس پر ہوگا کہ کسی طرح میں یہ نماز جو ہے پوری نماز اللہ کی طرف دھیان لگا کر کے پورا کروں اس کو, یہ زندگی کی آخری نماز. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز میں خشوع پیدا کرنے کے لیے یہ جو طریقہ بتلایا, ایک ترتیب بتلائی, ترکیب بتلائی, وہ یہ ہے کہ یوں سمجھو کہ میری یہ زندگی کی آخری نماز ہے. اور دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو کوئی خیالی اور وہمی نہیں ہوتی, بلکہ ہر آدمی جانتا ہے کہ بھئی موت تو ہر ایک کو آنے والی ہے, مجھے آپ کو سب کو موت آنے والی ہے, اور یہ بھی کہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے, معلوم نہیں کب آ جائے, ابھی آ جائے, تھوڑی دیر کے بعد آ جائے, ہر ایک کے لیے. تو اب جو بھی آدمی نماز پڑھے گا نماز کے دوران, ظاہر ہے اس کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو, اور جب اس خیال کے ساتھ پڑھے گا تو وہ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ نماز کو ادا کرے گا. جو خشوع نماز کے اندر دل کا اللہ کی طرف متوجہ کرنا مطلوب ہے, وہ انشاءاللہ پورے طور پر حاصل ہوگا.
حضرت diz que como que nós podemos criar essa concentração dentro da nossa salat? Veja, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos deixou critério para nós adquirir essa khushu de nossa própria parte. Próprio em vários hadithes, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam está explicado, está orientado como é que nós podemos criar essa concentração e esse khushu dentro da nossa salat. Portanto, diz que uma das maneiras de criar esse tipo de khushu e concentração que é desejável, e é desejável, podemos dizer, portanto, está nesse hadith que Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse. Porque Nabi sallallahu alaihi wasallam disse a essa pessoa que é a maneira e qual é? Antes de fazer salat, quando o homem começa a fazer salat, ele deve pensar que esse é o último salat de minha vida. A última oportunidade eu tenho de fazer salat, depois morta vai aparecer. Mas ele diz que geralmente o homem pensa, quando já tem certeza que ele vai morrer. Por exemplo, aquela pessoa que foi dada sentença de morte agora. Por qualquer razão, o tribunal deram a ele. Portanto, antes de fazer aquela ação, sempre o juízo ou aquela pessoa que estão aí vão perguntar. E antes de morrer, qual é a sua vontade? O que você quer fazer? Então, a última vontade dele, o último desejo dele, sempre eles tentam preencher ele. É como está no hadith de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, que é um dos famosos sahabi, Hazrat Khulayb radiyallahu anhu. Os mushriquins levaram a ele, e agora os mushriquins querem assassinar a ele, querem fazer shahid a ele, portanto perguntaram a ele: tem alguma vontade última você? Quer alguma coisa? Tem algum desejo antes de nos matar assim? Portanto, Hazrat Khulayb radiyallahu anhu disse sim. E eu quero fazer 2 rakat salat. Imagina qual é o grau, não? De aquela ligação que aquele sahabi tinha com Allah Jalla Jalala Manawala. Última coisa, ele o que desejou, que é fazer salat. Quando ele fez 2 rakat salat, quando terminou a salat, ele falou para aqueles mushriquins: eu queria fazer salat muito prolongado, porque eu tinha muita vontade de fazer salat. Estive, tinha um sabor aquele, tinha doçura dentro de salat, queria continuar, mas eu fiz um pouco curto, porque vocês vão pensar que tem que fugir de morte, tem medo de morte, por causa disso está a fazer salat muito prolongado, de horas e horas. Não, eu fiz um pouco curto para podermos ir para si. Portanto, às vezes diz que veja, homem, esse, o que Nabi alaihi salatu wasalam disse, uma maneira, podemos dizer, orientou nós. Como é que vai ser criado o khushu dentro do nosso salat? Não é só uma coisa real e wahmi. Uma coisa assim mesmo, o profeta diz, que não é possível praticar, ou uma coisa que é fora, podemos dizer, do lógico desse humano. Não, qualquer pessoa, por ser ateu, ele tem certeza que é morta de vida. Ele vai morrer um dia. Ninguém pode recusar. De qualquer religião, de qualquer pessoa. É lógico, vai morrer. Por antes de morrer, se ele tem certeza, depois dessa ação eu vou morrer, ele vai fazer aquela ação de melhor forma. Ele já sabe. Portanto, se nós saber o próximo salário que nós já vamos fazer, e já sabemos que depois desse salário, de certeza eu vou morrer, imaginar qual é a preparação nós já vamos fazer e de qual é a maneira nós já vamos fazer aquele salário. Portanto, essa orientação de Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam é conforme lógico e também é fácil também. E é possível praticar também, porque essa é a orientação de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam de criar com khushu e concentração dentro do nosso salário.
دوسری نصیحت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی ولا تکلم بکلام تعذر منه غدا کہ کوئی ایسی بات نہ کرو جس کے متعلق کل کو تمہیں معذرت پیش کرنی پڑے یعنی آج آپ نے کوئی بات کہی پھر وہ بات جب لوگوں تک پہنچی اور ان کی طرف سے آپ کو پوچھا گیا بھائی آپ نے ایسی بات کہی آپ کو بھی خیال آیا کہ مجھے ایسی بات کہنی نہیں چاہیے تھی تو آپ معذرت کرتے ہیں معافی مانگتے ہیں شمع یاچنا کرتے ہیں کہ ہاں میری بھول ہو گئی مجھے ایسا کہنا نہیں چاہیے تھا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نصیحت فرماتے ہیں کہ بھئی بول دیا اور بعد میں تم معذرتیں کرو معافی مانگو اس کی بجائے بولنے سے پہلے ہی سوچ لو نا کہ میں جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ زبان سے نکالنے کے قابل ہے بھی یا نہیں یہ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت عجیب و غریب نعمت ہے اللہ نے ہمیں ایسی عجیب نعمت عطا فرمائی ہے کہ ہم اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے ہمارے دل و دماغ میں جو خیالات آتے ہیں جو باتیں آتی ہیں اب ان کو ہم زبان سے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اگر یہ زبان نہ ہوتی تو ہم کون سی چیز سے اپنے دل کے باتوں کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں ورنہ زبان ایک بہت عجیب و غریب نعمت ہے اور اس نعمت کو بہت احتیاط کے ساتھ استعمال کرنے کی ضرورت ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں انسان کے تمام اعضاء زبان آنکھ کان ہاتھ تمام اعضاء میں سے ہر عضو کے ذریعے سے کون کون سے گناہ صادر ہوتے ہیں وہ تفصیل سے لکھا ہے اس میں زبان سے ہونے والے گناہوں کی تعداد دوسرے تمام اعضاء سے ہونے والے گناہوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے اور ایک جملہ عجیب فرمایا کہ اس کی سائز تو بہت چھوٹی ہے جرمہ صغیر و جرمہ کبیر کہ اس زبان کی سائز بہت چھوٹی ہے لیکن اس کی شرارتیں بہت ہیں حدیث میں آتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو انسان کے تمام اعضاء زبان کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں کہ بھائی دیکھو ہماری سلامتی تیرے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو اگر ٹھیک رہے گی تو ہم صحیح رہیں گے نہ جو تو ادھر ادھر ہو گئی تو ہماری خیر نہیں گالی زبان بولے گی اور مار پڑے گی پیٹھ کو اسی طرح ساری حرکتیں زبان کرتی وہ تو اندر ہے محفوظ ہے جو سزا بھگتنی پڑتی ہے وہ دوسرے اعضاء کو تو دوسرے اعضاء روزانہ صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں گڑگڑاتے ہیں بھائی تو ٹھیک رہی ہو تب ہماری سلامتی ورنہ تو اگر ادھر ادھر ہو گئی تو ہماری خیر نہیں
جس کے سکون و نصیحت کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سکل افسوا اے ولا تکلم بکلام تعبیر منہ غدا اس سلیتی کا کہ نام پرنونسیا نام فلا نیم اپوئیزا outras pessoas que vai obrigar assim pedir desculpa depois de um pouco tempo, dia seguinte ou depois de um pouco tempo. Que se sente do quê? Alguém falou uma coisa com alguém. Agora depois de 15 minutos, uma hora, ou dia seguinte, uma semana, um ano, ele tem que pedir desculpa. Mas é para dizer, uma pessoa sempre vai falar, pois já deve pedir desculpa. Mas falou por quê? Em primeiro lugar, ele devia pensar, Nabi alaihi salatu wasalam disse, pensar antes de falar. Não é só falar e depois pedir a desculpa àquela mesma pessoa depois de um pouco tempo. Diz que esse ni'mat de língua é um ni'mat muito adibohari, um ni'mat muito, podemos dizer, valioso de parte de Allah Jalla Jalalu Manavalu. Se nós queremos agradecer a Allah também dessa ni'mat de Allah, é muito difícil para nós agradecer como é direito desse favor de Allah. É muito difícil nós agradecer. Diz porque, veja, todas as coisas que o homem pensa e deseja, o que está no coração dele, como é que ele vai transmitir a outras pessoas? O que é que ele quer? O que é que ele está a pensar? Ele gostou, não gostou, na cidade dele? Como é que ele vai explicar a outra pessoa? Língua é uma coisa muito fácil que Allah deu a nós. O que é que nós queremos? O que é que nós fazer? O que é que está dentro do nosso mente? Nós facilmente estamos a comunicar, estamos a transmitir e estamos a informar outra pessoa. Hazrat disse que nós devemos utilizar essa língua com muita precaução. É muito importante pensar bem mesmo antes de falar qualquer coisa. Diz que Hazrat Imam Ghazali, rahmatullahi, um dos famosos teólogos, ele escreveu o quê? Ele, no livro dele, ele fez o quê? Ele escreveu quantos pecados e quais são os pecados homem pode cometer com vários órgãos do seu próprio corpo. Os mãos, por exemplo, com vista, por exemplo, com audição, por exemplo, com os pés, por exemplo. Cada órgão, quantos tipos de pecados é possível cometer? Portanto, não vamos descrever isso. Nisso ele também conta quantos e quais são, como é que homem há de fazer pecados através de sua língua. E o que é que foi escrito na língua não está incluindo a quantas pecados uma pode fazer com a sua língua, não está a englobar, podemos dizer, todos os outros órgãos. Portanto, essa é uma língua que nós devemos utilizar como deve ser. Hazrat diz no outro hadith de Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diariamente, quando o nascimento sol, diariamente, de cada um de nós e cada ser humano, em especial muçulmano, diariamente, depois do nascimento sol, todos os órgãos de todo o corpo, eles peçam a língua, por favor, você tem que ser utilizado todo dia como deve ser. Senão você vai insultar alguém e quem vai sofrer é nós. Bochecha está a falar. Você vai insultar alguém e vou levar a chapada. Você vai falar alguém vai bater na minha costa. Então você falhou a língua e quem sofreu é outros órgãos. Portanto, ele disse que devo utilizar a língua como deve ser.
زبان کے استعمال کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی احتیاط کی تاکید فرمائی ہے. زبان کا ایک کلمہ آدمی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. ایک آدمی اس کی زندگی کے 80 سال 90 سال کفر اور شرک میں گزرے اور آخری زندگی میں کلمہ پڑھ لیا, اس ایک کلمے کی وجہ سے کفر سے نکل کر کے اسلام میں داخل ہو گیا, جنتی بن گیا. اور نعوذ باللہ ایک آدمی 80 سال 90 سال مسلمان رہا اور آخر میں کوئی کلمہ کفر کا اپنی زبان سے کہہ دیا جس کی وجہ سے ایمان سے نکل کر کفر میں چلا گیا. بخاری شریف میں روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنی زبان سے کبھی کوئی کلمہ اللہ کی رضا مندی اور خوشنودی کا بولتا ہے اور جس وقت وہ بول رہا ہے اس کو کوئی پرواہ اور خیال بھی نہیں, یعنی اس کو یہ خیال بھی نہیں کہ میں اتنا عمدہ کلمہ بولنے جا رہا ہوں, اور اس کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت کے اندر اس کے درجات کو بلند فرما دے. اور ایک کلمہ اللہ کی ناراضگی کا بولتا ہے, جس وقت بول رہا ہوتا ہے اس کو پرواہ بھی نہیں, یعنی اس کو یہ خیال بھی نہیں کہ میں یہ کلمہ جو بولنے جا رہا ہوں کیسا خطرناک ہے, اس کی وجہ سے وہ جہنم میں اتنا دور چلا جاتا ہے جیسے مشرق اور مغرب کے درمیان میں فاصلہ ہے.
Hazrat diz que nós devemos utilizar essa língua de, podemos dizer, de melhor forma. Diz que Imam Ghazali, rahmatullahi, no fim também tinha escrito que podemos dizer jirmuhu saghir ou jirmuhu kabir, que podemos dizer o tamanho dessa língua é muito pequeno. Menos peso também, não é tanto pesado também, e tamanho também pequeno, mas juro-me, o picado que ele pode fazer vai ser maior do que todo o corpo da pessoa também. Portanto, relacionado à língua, relacionado às nossas mãos, pés, é muito pequeno o tamanho, e peso também é leve, mas o picado que pode cometer é pior do que qualquer outro órgão do nosso corpo. Diz que Nabi alaihi salatu wassalam disse muito nós em vários hadices de nos cuidar. Uma frase. Homem, pensa, só falei, mas pode transformar toda a vida dele, próprio destino dele. A senhora deu um muito bom exemplo, dois exemplos ele deu. Ele disse: uma pessoa, durante 80 anos, já tem idade de 80, 90 anos, ele fez kufr, fez shirk, está fora do Islã. Agora, antes de morte, ele só falou uma vez: La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Já falou kalima, uma vez. Veja, todo o destino dele mudou. Todos os pecados foram perdoados. Todos os maus ações foram transformados em bons ações. E o destino dele, se morrer naquela altura, já é para ele. 80, 90 anos de kufa. Contrário, uma pessoa muito piedosa. Fez muitas boas ações. Fez muito ibadat de Allah. Durante 80, 90 anos, uma frase, ele falou de quem? De kufa, de descrença. O que irá acontecer? Todas as ações de toda a vida, esforço, corbano e sacrifício, ele fez, tudo já está anulado, tudo é zero, agora afinal o destino vai ser qual é? É para sempre, não são milhões e bilhões de anos, para sempre inferno e eterno. Essa língua, uma frase, disse que está no hadith de Sahih Bukhari, Janab Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, diz, uma pessoa às vezes fala uma frase, ele falou, e ele não há importância para ele. Ele não dá muita importância, ele fica muito insignificante aquela frase. Mas ele falou, mas aquela frase era amada por Allah. Ele não sabia por causa da ignorância dele. E por aí, por causa disso, ele tem muitos graus no Jannah. E não, ele não está a dar importância naquela altura, somente a saber depois de morte, por causa da negligência dele, a ignorância dele. E ao contrário, uma pessoa falou uma coisa que não interessa a ele. Ele pensa muito insignificado. Mas uma frase que ele falou, ele para ele, prezados irmãos, ele vai ter destino final dele, o Jahannam e o inferno. Portanto, o homem deve ter muito cuidado com o que ele está a falar, com quem está a falar, como é que está a falar e qual é a utilização do seu próprio amigo.
Bukhari Sharif, mein, Hudur Sallallahu Alaihi Wasallam ka irshad hai. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دین کے اوپر ایمان رکھتا ہو وہ بھلی بات اپنی زبان سے کہے یا پھر چپ رہے اگر بھلی بات نہیں کہہ سکتا تو پھر زبان کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں خاموش رہے اور بخاری شریف ہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مَنْ يَزْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ اَزْمَنْ لَهُ الْجَنَّةِ جو آدمی مجھے گارنٹی دے اپنے اس عضو کی جو دو جبڑوں کے درمیان میں ہے کہ اس کو غلط استعمال نہیں کرے گا یعنی زبان کی اور اس عضو کی جو دو ٹانگوں کے درمیان میں ہے یعنی شرمگاہ کی کہ اس کو بھی غلط جگہ استعمال نہیں کرے گا اگر کوئی آدمی مجھے ان دونوں اعضاء کی گارنٹی دیتا ہے تو میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اس کو بخاری شریف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیس من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت اکیلا پسو کہ تے کریم سائیں اللہ کریم کنڈران اللہ na situação que Allah está satisfeito com ele. E também tem crença no dia do juízo final. Portanto, ele deve falar boas coisas. Ou, se não tem nada para falar boas coisas, ele deve ficar calado e não falar nenhuma coisa. No outro diz, Nabi alaihi salatu wassalam, diz o Bukhari Sharif, Man yadmanni ma bayna lahayyi. Aquela pessoa que dá-me garantia de fazer proteção, de guardar, de não utilizar desnecessariamente aquela coisa que está na boca dele. É o que é língua. E não há de utilizar de qualquer maneira. Desnecessariamente. Não é que estamos falando de pecados aqui. Desnecessariamente também. Ele vai salvaguardar, fazer proteção da sua língua. E outra coisa é o que? Parte privada. É não utilizar nos pecados. Se essas duas coisas têm dá-me garantia que há de fazer proteção dele, eu dou, o profeta alaihissalam disse. Azmanu lahul jannah. Eu dou garantia para aquela pessoa de paraíso.
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مشکات میں ہے کہ ایک مرتبہ وہ اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچ رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا اسی نے مجھے ہلاکتوں میں ڈالا ہے. اور ان کی عادت تھی کہ اپنے منہ میں ککر رکھتے تھے تاکہ کوئی بات بلا ضرورت بولنے کی نوبت نہ آئے. گویا لاک لگانے کی تو ہمیں ضرورت ہے اپنی زبان کو, لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انبیاء کے بعد سب سے افضل شخصیت, وہ اپنی زبان کی حفاظت کے لیے منہ میں کنکر رکھا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں, وہ فرماتے ہیں قسم ہے اس اللہ کی جس کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں, اگر سب سے لمبی قید کی کوئی چیز حقدار ہے تو وہ زبان ہے, یعنی اس کو دیر تک قید میں رکھو.
حدیث کا ہوں حدیث مشکات شریف بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ سیر طویش حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اشتابہ سنتادو اشتابہ اپندے اشتابہ تین اکیلہ کوئزہ ہاں اشتابہ ele levou a sua própria língua na sua, entre os seus dedos e começou a puxar essa língua. Umar radiallahu anhu diz, o que o senhor está a fazer? Por que você está a fazer isso? Abu Bakr radiallahu anhu diz que por causa disso que eu vou sofrer depois de morte. Portanto, imaginar o grau de precaução que Abu Bakr radiallahu anhu tinha. Hazra diz que Abu Bakr radiallahu anhu sempre tinha um pequeno pedrinho no seu próprio bolso. Isso porque, para ele não falar coisas desnecessárias, parece um cadeado, uma fechadura. Diz que Abu Bakr radiallahu anhu, que tem mais virtudes do que depois de todos os anbiya alaihi salatu wassalam, 124 mil profetas, depois disso, o superior de toda a humanidade, pessoas até de adjuntamento, é Abu Bakr radiallahu anhu. E tão pessoas de taqwa, de piedade, de tal forma, ele também está preocupado sobre poder dizer, se já tem uma fechadura, podemos dizer, um loco na sua própria língua para não utilizar como deve ser. Ele diz que nós precisamos este de loco na nossa própria boca. E depois ele diz que um famoso sahabi diz que eu juro por Allah, se uma coisa que merece não ser utilizado, uma coisa que merece, que não ser utilizado e deve ser fechado, está num canto, é a língua. Em todo o corpo. Fazer menos movimento e falar os menos.
حضرت طاؤس ابن کیسان رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں, فرماتے ہیں کہ یہ زبان میری درندہ ہے, اگر میں اس کو چھوڑ دوں گا تو وہ مجھے پھاڑ کھائے گا. حضرت معتمر ابن سلیمان بہت بڑے محدث, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں سے ہے, وہ ان کے متعلق ہیں کہ 40 سال تک عشاء کی نماز کے بعد کسی سے کوئی بات نہیں کی. حضرت ربیع ابن خیثم رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں, اور ان کے شاگردوں میں زہدہ میں ان کا مقام بڑا اونچا تھا, اور ابن مسعود بھی جب وہ آتے تھے تو اپنے پاس بٹھاتے تھے, میرے پاس بیٹھو, اور ان کو یہ کہا کرتے تھے کہ اگر تم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو ضرور تم سے محبت کرتے. ان کا حال یہ تھا کہ صبح کو جب بیٹھتے تھے تو کاغذ قلم اور دوات لے کر کے بیٹھتے تھے, اور جو بات بولتے تھے وہ لکھ لیتے تھے, اور شام کو اپنا حساب کرتے تھے کہ کوئی بات غلط تو نہیں ہے. 20 سال تک انہوں نے اپنی زبان سے دنیا کی کوئی بات نہیں کہی. ایک
ele chama-se Taus bin Taysan, rahmatullah alayhi. Ele costumou dizer que a minha língua é meu próprio, aquele animal que eu criei. No outro foro, o que significa? Se você já tem um animal dentro de casa, você já criou, já está fechado, se abrir porta, aquele próprio leão ou tigre que você tem, vai matar a nós, porque está dentro de nossa casa, mas está fechado. Abrir porta vai matar a nós. Portanto, essa a língua é isso. Se eu abrir boca a falar um pouco, isso vai matar a mim. A língua própria vai matar a mim. Outro homem muito piedoso é Mu'tamim bin Suleiman rahmatullah, também um dos narradores do Bukhari Sharif. Ele está a dizer, esse puro grande muhaddis do seu tempo, ele durante 40 anos, uma realidade, durante 40 anos, depois de Salatul Isha, não falou com ninguém. A cuidar do que ele está a falar, o que ele está a conversar. Disse outra pessoa, Rabi'i bin Khaytham, rahmatullah alayhi. É um dos alunos de um dos famosos sahabi de Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu. E nos outros alunos de Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, ele tinha um grau muito especial. De tal forma, quando ele estava aí perto de Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, costumou dizer que vede, etc, perto de mim. Ele saía atrás, o cada sahabi tinha muitos alunos, 30, 40, 50, vede, vem à frente. Um aluno muito especial. E disse que Abdullah bin Mas'ud costumava dizer a ele: se você encontrasse Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, profeta alaihi salatu wasallam, havia ter muito amor por si. Você é tão piedoso. Portanto, sobre ele, Rabi'i bin Khaytham rahmatullah alaihi, diariamente esse homem aqui o que fazia? Diariamente tinha um papel e uma caneta. Naquela altura é tinta, uma caneta, dizer de nossa maneira, tinha papel e caneta. O que ele estava falando estava registrado. O que é que falou escrever? O que é que falou escrever? A esposa, o pai, o aluno, qualquer professor. O que é que falou? Foi, ele estava a escrever. E diariamente à noite estava a ver o que é que ele falou. Portanto, durante 20 anos, ele não falou nenhuma coisa mundana, nenhuma coisa desnecessária.
Hazrat Hassan ibn Abi Sinan, rahmatullah alayhi, ek martaba ja rahe the, koi naya makan dekha, to ye kab bana? پوچھنے کو تو پوچھ لیا, فوراً دل میں خیال آیا کہ یہ فضول سوال میں نے کیا, تو اپنے دل سے کہتے ہیں تجھے کیا ضرورت پیش آئی یہ پوچھنے کی, اگر اس کا جواب بھی معلوم ہو جائے تو تیرا کیا فائدہ ہے, تو نے ایسی فضول بات کیوں پوچھی, اب میں اس کی سزا میں 1 سال کے روزے رکھوں گا.
Ele certa vez estava a andar e ele viu um prédio. Portanto, ele falou que quando foi construído esse prédio? Estou na mesma cidade, um novo prédio aqui, quando foi construído? Depois ele próprio parou a falar. E ele começou a pensar, mas por que eu falei isso? Se eu soubesse também, qual é a vantagem minha? Eu não vou ganhar nada. E se não perguntar, não vou perder nada. Mas por que eu perguntei isso? Por que eu falei isso? Ele está a arrepender de tal forma, que ele fez o quê? Ele começou a castigar a si próprio. E qual é o castigo que ele deu a si próprio? Ele começou a fazer jejum. 1, 2, 3, 15 dias, 1 mês, 2, 6 meses. Durante 1 ano estava a jejuar. Por que eu falei? Depois de 1 ano ele pensou que não, agora já arrependeu. De tal forma. 1 ano fez jejum por causa de uma frase que ele falou. Por que aquele prédio foi construído e quando foi construído?
ہمارے اسلاف ایک ایک لفظ تول تول کر بولتے تھے, اور اللہ نے زبان میں وہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ اگر ہم اس کا لحاظ کریں, حدیث میں آتا ہے الحمدللہ تملا المیزان, الحمدللہ کا ثواب وہ جس پلڑے کے اندر جس ترازو میں ثواب تولا جائے گا اس کو بھر دیتا ہے, اور سبحان اللہ والحمدللہ تملعان ما بین السماوات والارض. کوئی آدمی سبحان اللہ اور الحمدللہ پڑھے گا تو اس سے اتنا ثواب ملے گا جتنا زمین اور آسمان کے بیچ کی یہ پوری فضا. اگر ہمیں اور آپ کو کہا جائے کہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھو گے تو ابھی مسجد نوٹوں سے بھر جائے گی, سب تصویر لے کے بیٹھ جائیں گے, لیکن یہ جب کہتے ہیں کہ زمین و آسمان کے بیچ کی ساری فضا ثواب سے بھر جاتی ہے ان دو جملوں کے بولنے سے, تو ہمیں اس کا کوئی خیال بھی نہیں آتا. ایک بہت اہم چیز ہے, اللہ نے جو موقع دیا ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ. چلتے پھرتے ہمارے ہاتھ میں تسبیح ہونی چاہیے اور اپنی زبان پر اللہ کا ذکر. فضول باتوں سے اپنے آپ کو بہت زیادہ بچانے کی ضرورت ہے.
Disse nosso superior, sempre estavam a cuidar muito e não só cada frase, cada palavra que eles estavam a falar, que eles estavam a pensar bem, hein? Depois que estavam a falar aquelas palavras. Disse Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, deu-nos oportunidade, orientou-nos, que nós, através da nossa língua, podemos ganhar tantas recompensas. Através de dois exemplos. Primeira coisa, ele disse que Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam disse, Alhamdulillah. O homem só falou Alhamdulillah, tamla'u al-mizan. Significa o quê? No dia de Qiyamah vai ser prato de balança. Portanto, aquele prato vai ser muito grande, porque vai ser pesado ações de toda a vida dele. O prato é muito grande, enorme mesmo. Portanto, aquele todo vai encher por recompensa somente com um Alhamdulillah. Outro hadith, Hazrat diz que Nabi alayhi salatu wassalam diz Subhanallah wa alhamdulillah. Essas duas frases alguém fala Subhanallah alhamdulillah. Tamla'an ma bayna samai wal ard. Vai encher por recompensa o todo espaço entre céu e entre terra. Céu e terra. Tudo vai ser cheio. Hazrat, um exemplo, alguém dizer a nós, se você falar uma vez Subhanallah alhamdulillah. Portanto, esse tudo masjid está aqui, vai ser cheio de notas de dinheiro. E você vai ser dono disso. Uma vez, dinheiro do tamanho que está cheio, não só uma caixa, não só uma grande caixa, não, de todo o masjid, cheio de dinheiro, você vai ser dono. Então cada um de nós, infelizmente, vai levar tasbih, vai começar a falar Subhanallah, Alhamdulillah, Subhanallah, Alhamdulillah. Por quê? Cada vez que ele fala, vai ter tanto dinheiro, vai ser depositado, podemos dizer, no conta dele. Imaginar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam está dizendo. Uma vez só, Subhanallah, Alhamdulillah. Vai encher o espaço todo entre terra e céu com toda a recompensa. Portanto, tão enorme recompensa temos, nós devemos, prezados irmãos, sempre devemos ter tasbih na nossa mão. E evitar coisas fúteis, coisas desnecessárias, palavras desnecessárias, pensamentos desnecessários, de palavras que estamos a falar, evitar tudo e sempre devemos fazer esse zikr aqui e outros também para ganhar muita recompensa no ano.
تیسری نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَأَجْمِعِ الْآيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِ النَّاسِ. لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس کی طرف سے اپنے آپ کو پورے طور پر مایوس کر دو. اللہ نے انسان کے نفس میں حرص اور طمع اور لالچ کی ایک ایسی عادت رکھی ہے کہ آدمی لوگوں سے امید رکھے یہ مجھے کچھ دے دے گا, یہ مجھے کچھ دے دے گا. کوئی کچھ دینے والا نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس کی طرف سے اپنے آپ کو مایوس کر دو. کوئی مجھے کچھ, اللہ سے امید رکھو, اس نے بغیر مانگے دیا ہے. ایسی ایسی قیمتی چیزیں دی ہے کہ جس کا کوئی بدل نہیں. آنکھ دے دی, کان دیے, زبان دی, یہ سارے اعضاء ایک ایک عضو ہم لاکھوں روپے خرچ کریں تو بھی حاصل نہیں ہو سکتا. یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ نے بغیر مانگے دی ہیں. تو بہرحال اگر امید رکھنی ہے, لالچ اور حرص رکھنی ہے تو اللہ سے رکھو. اللہ کے علاوہ کسی اور سے لالچ اور امید مت رکھو, بلکہ اپنے آپ کو مایوس کر دو. اسی لیے کہ آدمی کو تکلیف کہاں سے ہوتی ہے. میں نے آپ سے کوئی امید رکھی اور وہ پوری نہیں ہوئی تو مجھے آپ سے تکلیف ہوگی. لیکن اگر امید ہی نہیں رکھی تھی تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تیسری ایسی عجیب و غریب نصیحت فرمائی ہے کہ آدمی اگر ساری دنیا کے لوگوں کی طرف سے اپنے آپ کو مایوس کر دے, مجھے ان سے کچھ ملنے والا نہیں, میں اللہ سے مانگوں, تو پھر کبھی کوئی پریشانی ہونے والی نہیں.
Agora diz que nessa hadith, a terceira nasciente que Nabi alayhi salatu wassalam disse, eu vou repetir para não esquecer, a primeira coisa é fazer salat de tal forma que o último salat da nossa vida. A segunda nasciente era sobre a nossa língua, cuidar da nossa língua. A terceira nasciente que Nabi alayhi salatu wassalam disse, o admirin ayasa mimma fi aydin nas. Homem, terceira coisa, homem de perder esperança em todas as coisas que está com os outros. podemos dizer, natureza do homem, que ele quer de outra pessoa. Ele quer obrigado de outra pessoa que fez algum favor. Ele quer dinheiro de outra pessoa. Ele quer posição, tem contato. Ele vai dar isso, ele vai dar isso, ele vai agradecer-me, ele vai ter amor para mim. Ele quer, eu fiz isso. Portanto, cada pessoa tem isso com outros. O profeta Ali Salatu Salam dizer: todas as coisas que nós temos, quem deu-nos é Allah. Portanto, nós devemos ter esperança somente com Allah. Através dessa língua, essa vista, toda capacidade de ver, de ouvir. Se nós gastarmos milhões, bilhões, aquele que não tem, não há de conseguir adquirir. Aquela pessoa que nasceu, de nascença é cego, ou é surdo ou mudo, de nascença, quem que vai dar? Não tem, não tem. Quem que vai dar? Allah que deu a nós. A esperança somente de ter o Allah Jalla Jalala Amanabala. Quando aqueces, ou qualquer esposa, filho, irmão, quem for, queixas como é que estão a surgir? Porque não tem esperança. Ele há de fazer isso para mim. Ele vai tratar a mim dessa forma. Ele vai dar-me isso. Portanto, quando não trata, a atitude dele não é isso que com nós já é queixa. Portanto, essa queixa há de acabar quando o homem vai perder esperança em todos e somente vai virar atenção para Allah Jalla Jalala.
Allah Ta'ala que é maqbool bande, کسی سے کوئی امید نہیں رکھتے سوائے اللہ کے. حضرت پیران پیر شاہ عبد القادر صاحب جیلانی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ سلطان سنجر جو خراسان کا بادشاہ تھا اس نے دیکھا کہ حضرت کے یہاں تو بہت مہمان آتے ہیں اور حضرت کا کوئی الگ سے آمدنی کا کوئی سلسلہ بھی نہیں ہے. تو اس نے پورا ایک صوبہ, ایک اسٹیٹ جس کا نام تھا نیمروز, وہ جاگیر کے طور پر لکھ کر کے حضرت کے پاس بھیج دیا. پہلے زمانے میں بادشاہ اور نواب وغیرہ اپنی سلطنت کا کوئی گاؤں, کوئی پورا گویا ڈسٹرکٹ, کوئی پورا اسٹیٹ دے دیتے تھے, اس کی آمدنی تمہیں ملے گی بس. تو اس نے ایک باقاعدہ ایک اس میں تحریر لکھ کر کے آپ کے پاس بھیجی کہ میں یہ پورا اسٹیٹ نیمروز آپ کو دیتا ہوں. یہ نیمروز فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا ترجمہ ہوتا ہے دوپہر کا وقت, مڈ ڈے, دوپہر نام ہے صبح کا. تو حضرت کے پاس جب یہ تحریر پہنچی تو حضرت نے اس کے جواب میں اس کے پیچھے ایک شعر لکھ دیا اور اس کو واپس کر دیا. چون چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد, گر در دلم بود حوث ملک سنجرم, زانگا کے یافتم خبر ز ملک نیم شب, من ملک نیم روز بیک جو نمی خرم. کہ سلطان سنجر کے چتر شاہی, بادشاہ سلامت کا جب دربار لگتا ہے تو اس کے اوپر ایک چھتر گویا سایہ لینے والا کالے رنگ کا لگایا جاتا تھا. تو سلطان سنجر کے چتر شاہی کی طرح میرا نصیبہ بھی کالا ہو جائے اگر میرے دل میں تمہارے ملک کی ذرہ برابر بھی خواہش ہو. جب سے میں نے نیم شب, یہ نیم شب بھی فارسی کا لفظ ہے, نیم شب کہتے آدھی رات کو, نیم روز کہتے آدھے دن کو. جب سے آدھی رات والا ملک میرے ہاتھ میں آیا ہے, میں یہ نیمروز والا ملک ایک جو کے بدلے میں بھی خریدنے کے لیے تیار نہیں. آدھی رات کا ملک کا مطلب یہ ہے کہ رات کو اللہ کے سامنے راز و نیاز کی جو دولت اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے, اس کے بعد مجھے تیرے اس جو ہے جاگیر کی ضرورت نہیں ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ اہل اللہ جو ہوتے ہیں وہ اللہ سے تو امیدیں رکھتے ہیں, بندوں سے نہیں. یہی طریقہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے.
حضرت جس کے حضرت کیران پیر حضرت شیخ عبد القاضی جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کل کون تو فساج دیل کہ قال اے رب دل مزیر و نصر بزرگان دینی اصلاح کی خصوص کی دوز کی فساد کومی کے شدر اسپرانسا کون تو دے کریتورا جس میں تین پودے ابھی سلطان و رے دیتے لوکلیدار کے شماو سلطان سنجر. Portanto, esse sultão viu que a Hazrat Piran Pir Rahmatullah Alayh sempre tem muitos hóspedes e grande número de hóspedes costumam ouvir muitos imensos em todo o ano inteiro, E está sendo, está a ser servido comida para eles. Eles vêm aprendendo, estão ali, vêm aprendendo, estão ali. Porque ele pensou o quê? Que tão grande número de pessoas estão a vir, eu vou fazer o quê? Eu vou dar um grande terreno em concessão por reserva. Significou que ele escreveu toda a província. Toda a província que chamava Nimrod. O nome daquela província, ele escreveu e mandou para aquela pessoa que agora, o que é que de toda a província produtos que saem? Tem uma chamba, tanto grande província. Agora, todos que vêm, dinheiro, podemos dizer produto, tudo é para Hazrat Piran e Pir Rahmatullah. Tudo, a entrada daquela província vai ser para ele conseguir servir aos que está a ver em multidão, grande número. Portanto, Hazrat, quando recebeu isso, Hazrat recebeu, e naquela mesma carta que Hazrat recebeu daquele rei Sultan Sanjar, ele escreveu frases atrás. Que Hazrat conta na língua persa, significado o quê? Que desde eu já tenho a Nimshab. Nimshab significa o quê? O tofik, a oportunidade de acordar meia-noite. Eu acordo e choro com Allah subhanahu wa ta'ala, eu faço dua com Allah. Desde eu tenho aquela ação que Allah já deu a mim, é melhor do que essa toda província de Nimrod. Nimrod significa, língua podemos dizer, significa tempo de acordo. Portanto, Hazrat quis dizer que eu já tenho aquela coisa, e também Hazrat explicou que quando os reis sentam, eles sempre têm um tipo de alpendra em cima deles. E aquela alpendra é cor escuro. Então, Hazrat disse que quando o rei você senta, falar com os seus deputados, seus vizinhos, outras pessoas, já tem tipo alpendra para poder mudar, dar para podermos dizer, aquela, salvar você de sol. Dar um pouco aquela coisa que não sentar no sol. Então, aquela alpendra é preto em cor, muito escuro. Então, Hazrat disse, se eu te der um pouco grau também, esperança no vosso dunia que você tem, todos os bens que você tem, meu futuro também deve ser escuro como aquela alpendra é escuro. Que Allah destruir meu futuro. Futuro significa vida depois de morte. Se eu tiver um pouco também, que eu quero alguma coisa de si por causa da minha piedade que eu tenho. Eu não quero nada de si, nem de um tamanho de uma cevada também, não quero, eu não quero comprar. Você fica com o vosso nimoroso, aquela tarde, aquele significado. Toda a província, porque eu já tenho um nema de favor de Nimsha, que eu acordo à noite e peço para Allah subhanahu wa ta'ala. Então, todos os Auliyaullah, Buzurgan e Din, são isso mesmo, prezados irmãos, que eles já, o atitude deles é qual é, que eles não querem nada de criatura, eles querem todas as coisas de Allah, Jalla Jalala, Umman.
Allah tabarak wa ta'ala, amém. Nabiye Kareem, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, ki ان قیمتی نصیحتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیجئے, درود شریف پڑھ لیجئے.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.
اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ, تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. اے اللہ, ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما, مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما, قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما, مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما, جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے اس کو نجات عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو, اس کے ایمان و اسلام کی, جان و مال کی, عزت و آبرو کی, اہل و عیال کی, تجارت و زراعت و کاروبار کی, ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما، پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و علی و اصحابہ اجمعین برحمتک۔
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔